یہی لوگ قرآن کے نام سے لاکھوں ملیون ہا انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں. تو یہ ہدف ہے. تو جو شخص باتقوی نہیں ہے وہ قرآن تک نہیں پہنچ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون. اسی طرح سے قرآن عطرت جب جدا نہیں ہے تو جو باتقوی نہیں ہے وہ عطرت تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر ایک شخص قرآن تک نہیں پہنچ سکتا تو عطرت تک بھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ خود پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ عُمَّا لَنْ يَفْتَرِقَا, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ایک تک پہنچ گئے ضرور دوسرے تک پہنچ جائیں گے, اگر ایک تک نہیں پہنچے دوسرے تک بھی نہیں پہنچیں گے. مشہور حدیث ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. اگر آپ علی کے ساتھ ہیں قرآن تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں قرآن پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں, قرآن سے محبت نہیں ہے, دل میں احترام نہیں, تو سمجھ لینا علی بھی علی کی غلط تصویر آپ کے پاس ہے. نام رسول اللہ میرا مقصد آپ نہیں ہے, نوع بشر ہے کہ علی کی غلط تصویر آئی ہے. اس بنا پر اس غلط تصویر والی شخصیت کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں, ورنہ اگر قرآن سے نفرت ہے علی سے محبت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ علی تجسم قرآن کا نام ہے, قرآن ناطق کا نام ہے, قرآن نافذ کرنے والے کا نام ہے, قرآن کے عالم کا نام ہے, قرآن کے مفسر کا نام ہے, قرآن کے شارح کا نام ہے, قرآن کے راہ میں قربانی دینے والے کا نام ہے. کیسا ہو سکتا ہے قرآن سے انسان نالان ہو یا اس کی نسبت میں کوئی جذبات نہ ہو اور علی کے عاشق بن جائے, علی کی صحیح تصویر نہیں آئی. کیسی تصویر؟ یہ تصویر آ رہی ہے کہ میں جھوٹ بولوں, چالاکی کروں, مکاری کروں, دھوکھا دوں, حرام کھاؤں, ظلم کروں, ستم کروں, ہر قسم کے ناجائز کام کروں, ایک یہ علی کا نعرہ لگا کر جنت جاؤں گا. تو علی کو ایک ایسے سیاست مدار کی طرح میں نے سمجھا ہے جو اپنے پارٹی کے آدمی جتنا غلط کیوں نہ ہو اس کی حمایت کرے گا. ایسے سیاست مدار کو آپ اس دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ غلط سیاست مدار سمجھتے ہیں. سیاست مداروں سے اگر یہ بات کریں گے کہیں گے تم نے میری توہین کی ہے, میں اصولی انسان ہوں, غلط انسانوں کی حمایت نہیں کرتا ہوں, اگر تم میری پارٹی کا ہو. لیکن انہیں یہی بات علی کے بارے میں کہتے ہیں, یہ تو مولا کی صحیح تصویر نہیں آئی ہے. جس طرح سے مجرم رشوت لینے والے آدمی کو پسند کرتا ہے, کیونکہ جتنا گناہ کرے گا رشوت کے ذریعے بچ سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو قرآن تک, جو باتقوی نہیں ہے نہ قرآن تک پہنچتا ہے نہ اہل بیت تک پہنچتا ہے. باتقوی ہو تو دونوں تک پہنچ سکتا ہے. اب قرآن کی ایک اہم پیغام امر المعروف نہی عن المنکر, یہ اتنا عظیم پیغام ہے. ابھی عالم تشیع میں انقلاب کے بعد عشرے محرم کے عشرے کے لیے جو عنوان انتخاب کیا ہے, عشرے امر المعروف اور عشرے نہی عن المنکر, کیونکہ امام نے اعلان ہی کیا میں امر معروف کے لیے جا رہا ہوں, نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. کسی عظیم عالم کا جملہ ہے کہ حسین نے امر معروف نہی عن المنکر کے مقام کو بلند کیا, یعنی اتنی عظیم قربانی. سب سے عظیم شخصیت, سب سے عظیم خاندان, سب سے عظیم قربانی پیش کر رہا ہے امر معروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ کتنا اہم فریضہ ہے. حدیث میں ہے کہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر آپ اس فریضے کو زندہ کریں گے دوسرے فرائض بھی زندہ ہو جاتے ہیں, پورا دین زندہ ہو جاتا ہے. اگر معاشرے میں امر معروف نہی عن المنکر ہو, ہر آدمی صحیح کام کی طرف دعوت دے, غلط کام سے روکے, پورے معاشرے میں صحیح کام عام ہو جائے گا, غلط کام ختم ہو جائے گا. کیونکہ انسان فطرتاً ہر دل عزیز رہنا چاہتا ہے, منفور ہونا نہیں چاہتا ہے، بدنام ہونا نہیں چاہتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، میں عام طور پہ ایسی مثالیں دیتا ہوں، بعد پچھتا جاتا ہوں کہ بچے کیا احساس کریں گے۔ چھوٹے بچے کے سامنے ہم کپڑے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ بچے کی کیا احساس ہوگا میرے بارے میں۔ یعنی اسلام میں تربیت کے اصولوں میں سے اہم اصول عزت ہے۔ انسان کو با عزت انسان بناؤ، با عزت انسان کبھی غلط کام کے ذریعے اپنی عزت کو پامال نہیں کرے گا، با عزت انسان کبھی بس کام نہیں کرے گا۔ آپ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک کو با عزت بناؤ، با عزت ہونے کا احساس دلاؤ، با شخصیت ہونے کا احساس دلاؤ، بزرگوار ہونے کا احساس دلاؤ، کریم ہونے کا احساس دلاؤ، صاحب کرامت ہونے کا احساس دلاؤ۔ تو ایسا آدمی گناہوں کے ذریعے اپنے کو بس نہیں کرے گا، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو نہیں گرائے گا۔ ہمارے احادیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی نظر میں خوب کریم ہو، عزیز ہو، کریم اکثر با عزت، با شخصیت، بزرگوار، اگر اپنی نظر میں خود بزرگوار ہو تو فرماتے ہیں کہ اگر اپنی نظر میں خود بزرگوار ہو پوری دنیا اس سے چھن جائے تب بھی اپنے بزرگواری کو ختم نہیں کرے گا۔ اگر ایک آدمی کی نگاہ میں خود با عزت نہ ہو، سمجھتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں بس ہوں، تو ایسا آدمی کی شر سے، ایسا آدمی کے ضرر سے، ایسا آدمی کی خیانتوں سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک آدمی غلط کام نہیں کرے گا بے عزت ہونے کے خوف سے، بے آبرو ہونے کے خوف سے، بدنام ہونے کے خوف سے، لوگوں کی نگاہوں سے گرنے کے خوف سے۔ جب پہلے ہی سے بے آبرو ہے، پہلے ہی سے بدنام ہے، پہلے ہی سے معاشرے میں عزت نہیں ہے تو وہ سب کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ کچھ دینے کے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے عزت اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے انسانوں کی تربیت کے لیے۔ آپ چھوٹے بچے، اپنے بچوں کو بے عزت دے دو، چاہے ہر ایک کے مناسب عزت، ایک بڑا آدمی اور چھوٹے بچے کے عزت کے طریقہ تو مختلف ہوتا ہے، لیکن عزت دینا ہے مناسب، اور وہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن انسان کے کچھ ایسے گناہ جو بہت خطرناک گناہ ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، خدا فرماتا ہے میں اپنے بندے کی عزت و پامال نہیں کروں گا، آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امر معروف نہی سے منکر عاشورا کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، عاشورا کی قربانی کا سب سے اہم وجہ امر معروف نہی سے منکر۔ امام نے قیام کیوں کیا؟ البتہ یہ خود ایک عشرہ پر مشتمل گفتگو ہے، لیکن میں اس خلاصے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چند جملوں میں۔ بعض کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے قیام کیا کہ یزید آپ سے بیعت چاہتا تھا، بیعت کرنا ذلت تھی اور ذلت امام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی فرمائشات ہے اس سلسلے میں حیات منت ذلت، اور اس اصول کے متعدد آپ کے فرامین موجود ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اہل کوفہ نے دعوت دی کہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ آئیے، ایک لاکھ تلوار آپ کے انتظار میں ہے۔ تو امام نکلے اہل کوفہ کے خط کے جواب میں۔ تیسرا یہ ہے کہ امر معروف نہی از منکر کرنے کے لیے نکلے۔ سب سے قوی یہی ہے، وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اگر یزید کی بیعت کا مسئلہ ہوتا ذلت سے بچنا ہوتا تو مکہ آنے کی عراق آنے کی ضرورت نہیں تھی، مدینہ میں رہتے، وہی میں بیعت نہیں کرتے، آخر میں شہید ہو جاتے. بیعت سے انکار کے لیے ہجرت کی ضرورت نہیں تھی، بیعت سے انکار کیا تاکہ یزید کی بیعت کی ذلت برداشت کرنا نہ پڑے، مدینہ میں یہ کام ہو سکتا تھا، اس کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کوفے کی دعوت تو ہی تھی، اسی لیے امام پر حجت قائم ہوئی. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لولا قیام الحج بوجود الناصر لالقیت حبل علی قائدها، اگر مددگار کے پہنچنے کی وجہ سے میرے اوپر خدا کی حجت قائم نہ ہوتی تو میں اس خلافت کو پہلے کی طرح، خلافت کے لگام کو، رسی کو اسی گھوڑے کے گردن پر ڈال کر رکھتا. اس کے مطلب یہ خود بخود آئے، اسی بات میں نہیں ہے. مولا نے حق و باطل سمجھانے کی پوری کوشش کی، امت کو حق سے آگاہ کیا، خلیفہ کے حامیوں سے آگاہ کیا. مولا مالک اشتر عمار یاسر اس قسم کا آپ کے مخلص شروع میں اپنی ذمہ داری انجام دی، اس کے نتیجے میں مددگار پہنچ گئے. مددگار جب پہنچ گئے تو قبول کرنا امام پر واجب ہوا، حجت قائم ہو گئی. لولا قیام الحجت بوجود الناصر. ائمہ کی حدیث سے کیا اہل بیت کے پاس 313 کسی بھی امام کے پاس 313 مخلص ساتھ دینے والے جب ہو جائے وہ امام قیام فرمائے گا. 313 مخلص ساتھ دینے والے تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف آنے کی یہی وجہ تھا، لیکن امام کے سارے فرمائشات جو امر معروف نہیں ہے منکر کے بارے میں، اور آخری جو راستے میں چند فرمایا حسن حر کے ساتھ ملاقات میں آپ کے خدمت نے کل بھی عرض کیا، سمعت جدی رسول اللہ یقول من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ. میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر ایک سلطان ہو، ظالم ہو، خدا کے حرام کو حلال کرنے والا، خدا کے حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور بندگان خدا پر ظلم کرنے والا ہو، خدا کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرنے والا ہو، گناہوں کو گنتا ہے، ایسے سلطان ہونے کے باوجود اگر خاموش رہے کوئی مسلمان اور اس کے خلاف قولاً اور عملاً اقدام نہ کرے، خدا فکان علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اس خاموش رہنے والے مسلمان کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. آخر بات فرماتے ہیں وانا احق من بیّن، اگر چیز وظیفہ ذمہ داری سب کی ہے لیکن اس وقت سب سے زیادہ اس کام کا حقدار نہیں ہوں. امام زمان ہے، فرزند پیغمبر ہے، سب سے زیادہ اس ذمہ داری کا حقدار میں ہوں کہ یہ اقدام کروں ظالم کے خلاف. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے یزید خلافت کا مطالبہ بھی نہ کرتا، بیعت کا مطالبہ بھی نہ کرتا، اہل کوفہ دعوت بھی نہ دیتے، لیکن یزید کی یہی صفات تھی، مستحل لحرام اللہ، ناکث لعہد اللہ، یعمل فی عبادہ بالاثم والعدوان، ترک طاعۃ الرحمن واتخذ طاعۃ شیطان. جس صفات امام نے بیان کیا ایسا حکمران کے خلاف اٹھنا، اقدام کرنا واجب ہے، یہ صفات یزید کے اندر جمع ہے. اس لیے اہل کوفہ بھی دعوت نہ دیتے، یزید کے مطالبہ نہ کرتے بھی آخر تک کہ امام پر قیام کرنا واجب تھا امام کے اپنے فرمودات کے مطابق. اسی لیے آپ طالبہ سوال ہے امام کربلا کی طرف پہنچے تو ہو سکتا تم لوگ نہیں چاہتے ہو، تم نے خط لکھا عراق والوں میں، اگر اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر، اپنی دعوت پر تم ثابت قدم نہیں ہوں گے واپس جاتا ہوں. البتہ کچھ لوگوں نے اور بھی روایتیں بنائی بنی امیہ والوں میں کہ امام نے فرمایا میں ہندوستان جاؤں گا، بارڈر پر جاؤں گا، یزید کے پاس آ کر اس کی بیعت کروں گا. حضرت رباب کا غلام کہتا ہے کہ میں مدینے سے کربلا تک، کربلا سے شام تک، شام سے دوبارہ مدینہ تک، امام کے ساتھ اور آل محمد کے ساتھ رہا ہوں، کبھی ایسا جملہ کسی سے سننے میں نہیں آتا. جیسے چاہتا تھا اس عظیم قیام کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں، تب مقصد قیام نہیں تھا. جیسے ہی پتہ چلا کہ ہار رہے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد تبدیل کر لیا. یہ کہنا مقصد تھا کہ ظالم کے خلاف قیام کرنے کے لیے، یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے حسین کو اپنا رسوا نہ بناؤ. حسین خود نہیں چاہتے تھے، خود بیعت کرنا چاہتے تو، لیکن انہوں نے یہ بنائی لیکن ناکام ہو گئے، کیونکہ جو ساتھ تھے ان سب کے فرمائشات موجود ہے. تو لیکن یہ فرمایا میں واپس جاؤں گا، اگر آپ اہل عراق نہیں چاہتے ہیں میں واپس جاتا ہوں. واپس جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیام ترک کر رہا ہوں، واپس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امر معروف نہیں از منکر ترک کر رہا ہوں. وہ امام جو فرما رہے ہیں خاموش رہنے والے کو خدا اسی ظالم و جابر حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا، آپ کیسے کہیں گے کہ میں جا کے خاموش رہوں گا؟ آپ واپس جائیں گے، مددگار چاہیں گے، مختلف شہروں کو پیغام بھی جائیں گے تاکہ مددگار آ جائے اور قیام باطل کے خلاف برقرار رہے. یعنی امر معروف درک کرنے کے بعد نہیں کی، نہج منکر درک کرنے کے بعد نہیں کی، باطل کے خلاف آواز بلند کرنا درک کرنے کے بعد نہیں کی، عراق سے واپس جانے کے بعد کی. عراق آئے تھے عراق والوں کے وعدے کے بنا پر، عراق والے نہیں چاہتے دوسرے جو سعادت مند لوگ ہیں ان کو دعوت دیں گے. تو آپ کے قیام کا یہ آپ کے تمام فرمودات سے یہ معلوم ہوتا ہے. آپ دیکھیے مدینے سے نکلتے وقت محمد بن حنیف کو خط لکھا، اس میں شہادت زبان پر جاری کے لکھا، عبارت نبی لکھا. اس کے بعد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بقرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت بطلب الاصلاح في امه جدي وان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بالسير في جدي وعلي. میں نکلا ہوں اصلاح کی طلب میں، امت کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم سب کی ذمہ داری، کوئی خرابی ہو کوئی برائی ہو اس کو اصلاح کرے. معیشت کے لحاظ سے برائی ہو، عبادت کے لحاظ سے برائی ہو، اخلاقی برائی ہو، ثقافتی برائی ہو، علمی برائی ہو، جس قسم کی برائی ہو، عقوبت میں کمی ہو، گناہ پیش آ سو، ہر قسم کی برائی کا اصلاح کرنا، برائی کو ختم کر کے صحیح کرنا ذمہ داری ہے انبیاء کی. انبیاء کی زبانی یہ آیت قرآن میں ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنا میرے لیے ممکن ہو. وما توفیق الا بالله. مولا سید الشہداء بھی انبیاء کی اس زبانی آیت کو نقل کرنے کے بعد خود یہی فرماتے ہیں میں اصلاح کے طلب میں. تو حسینیوں کی ذمہ داری یہ ہے اصلاح کرے، اپنی ذات کی اصلاح کرے، ذات کی اصلاح کرے، یعنی عقل و شرع کے مطابق زندگی کرے. ہر انسان کتنا ترقی کرے گا، ہم عقل و شرع کے مطابق زندگی نہیں کرتے، نفس امارے کے مطابق زندگی کرتے. جو دل میں آیا اس کو کرتے ہیں، عقل نے جو کہا اس کو ہم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی پورا دل کی بات بھی سننا کوئی حرج نہیں، خلاف شرع نہ ہو، لیکن عقل کے مطابق زندگی کریں گے تو انسان عظمتوں کی طرف جا سکتا ہے. تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ کربلا کی قیام امام یہی فرماتے ہیں، اصلاح ایک امر معروف، دو در حقیقت اصلاح کے طریق بتا رہے ہیں. میں امر معروف نہیں از منکر کے ذریعے اصلاح کرتا ہوں. اور کیسا اور معروف؟ نانا اور والد گرامی کی سیرت کے مطابق. دونوں کی سیرت میں کیا ہے؟ پرامن طریقے سے سمجھا کر، حقائق بیان کر کے، علوم کے ذریعے، معارف کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اصلاح بھی ہے. پیغمبر نے مکے میں یہی کام کیا، علی نے مسجد سے یہی کام کیا، اور پھر جب ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا، پیغمبر نے مدینے میں 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک مسلسل جنگیں لڑی. علی نے 35 ہجری سے لے کر 40 تک مسلسل جنگیں لڑی. یعنی وقت کے تقاضے ایک اپنے پاس جو وسائل ہے دو دشمن کے حالات ان سب کے مطابق مناسب اقدام کیا جاتا ہے. ظاہر ہے حالات کے مطابق مناسب اقدام کرتا ہے. تو یہ امر معروف اور نہی عن منکر سیرت علی اور سیرت پیغمبر کے مطابق سر سیرت علی کو اس لیے بیان فرمایا شاید اس امام کے کلام میں سمجھ نہیں آتا, ہمارا اپنا احتمال ہے کہ علی کے نام کو مٹانا چاہتے تھے اس بنو امیہ. آپ جانتے ہیں ہر ممکن طریقے سے علی کے نام کو مٹانا, علی کے فضائل کو مٹانا چاہتے تھے. اسی لیے حسین نے اپنے سارے فرزندوں کا نام علی رکھا اور ہر موقع پر علی کے عصمتیں آپ بیان کرنا پڑے. اب تو عمر اپنے آس عمر اپنے آس کا ذکر تھا, جناب جابر کے پاس کھڑا تھا جب امام نظر آیا مدینے میں. اس کا ایک بیٹا نیک تھا, کوئی نیک بیٹا ایک لوگ تو باپ جیسا تھا لیکن مسلم نیک تھا. نیک بیٹا نے کہا کہ زمین پر اہل آسمان کا, اہل آسمان خدا اور فرشتوں کا سب سے محبوب ہستی کو دیکھنا چاہتے ہو, یہ حسین ابن علی ہے. اغیار کی گواہی بہت اہم ہے, یعنی سورج کو کیا ہے نابینا بھی کہے گئے نورانی ہے. اس حد تک ہے نا اتنی عظمت ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرتا ہے, انکار کرنا ممکن ہوتا تو انکار کرتے. تو جابر ان کو لے کر امام کے پاس آئے, بات بتائی گئی تو امام نے فرمایا مجھ سے افضل میرے والد تھے. قرآن آپ کے سامنے ہے, آپ کی سیرت آپ کے سامنے, آپ نے فرمایا کہ مجھ سے افضل میرے والد ہے. تم لوگ جنگ میں میرے والد کے ساتھ تم نے جنگ لڑی ہے, یہ کیسا اگر سب سے افضل ہے اہل زمین کے درمیان کیوں جنگ لڑے؟ تو کہتا ہے کہ کیا کرو, پیغمبر نے فرمایا تھا اپنے والد کی اطاعت کرو. اب یہ پیغمبر کی بارہا ملاقات ہوئی, بارہا احادیث پیغمبر لکھی ہے, نیک بچہ مانا جاتا ہے, اس کی شعور امام نے فرمایا قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اگر والدین آپ کو مشرق بنانا چاہے ان کی بات نہیں ماننا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین اگر آپ کو غلط راستے پر لگانا چاہے ان کی بات نہیں کرنا ہے. اور نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کے معصیت کسی مخلوق کے اطاعت نہیں کرنا ہے. جب تم سمجھنے والی حق پر ہے تو پھر کیوں اپنے والد کی اطاعت؟ علی کے فضائل کے اس حد تک انکار کر رہے تھے. مینا کے میدان میں شہادت سے ایک سال پہلے ہے نا, آپ جمع فرماتے ہیں 1,000 یا 700 روایت مختلف ہے, 700 یا 1,000 صحابی اور شیعیان کے بزرگان شیعہ ان کو بلا کر فضائل علی سناتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ فضائل کو قابل اعتماد لوگوں تک پہنچا دوں. وہ فضائل جو آپ پڑھیں گے ہمارے درمیان ابھی مشہور ہے مولا کے فضائل, لیکن اس زمانے میں اصحاب اور خواص شیعہ کو بلا کر امام سناتے اور فرماتے ہیں اگر قابل اعتماد ہے ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, اس لیے فرماتا قابل اعتماد لوگوں تک پہنچاؤ. اس حد تک علی کے خلاف جنگ لڑی گئی. یہ وہ امر معروف نہیں ہے مگر ترک ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر امر معروف نہیں ہے مگر ترک نہ ہوتا ممکن نہیں تھا علی کے فضائل چھپ جائے. عمار کی شہادت پر لشکر شام میں اختلاف پھوٹ پڑ رہا ہے اور علی کے خون کے سب تشنہ ہیں. عمار کے بارے میں ایک روایت ہے, علی کے بارے میں سینکڑوں روایت ہے, لیکن کسی روایت کو پہلا حدیث پر پابندی لگائی قرآن بچانے کے نام سے, پھر امیر شام تو سزا بھی دیتا تھا. فضائل علی کو اس طرح سے چھپایا گیا. تو امر معروف نہیں ہے ان کا زندہ ہوتا تو یہ مسائل پیش نہیں آتے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کم تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے مفاد میں خدا نے تم کو وجود میں لایا. تأمرون بالمعروف، تم امر معروف کرتے ہو، تنہون عن المنکر نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ خدا پر حقیقی ایمان رکھتے ہو. تین اہم صفت خدا پر حقیقی ایمان، آپ دیکھیں جہاں بھی خرابی ہے خدا پر ایمان کی کمزوری ہے، خدا پر ایمان اور پھر ایمان کے بعد اصلاح معاشرہ میں اپنی ذمہ داری انجام دینا، امر معروف اور نہی عن المنکر. یہ قرآن کا حکم ہے. دوسرے مقام پر فرماتا ہے یقتلون النبیین ویقتلون الذین یامرون بالمعروف، یہ لوگ قتل کرتے ہیں انبیاء کو اور قتل کرتے ہیں اور معروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے. فرماتے ہیں المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین ایک دوسرے کی ولی ہے. ولی کو دو معنی ہے، ایک سرپرست کیونکہ امر کرتا ہے، امر کا معنی کیا حکم کرتا، سرپرست ہے تو حکم کر سکتے ہیں. امر معروف یعنی حکم کرنا، آرڈر دینا، یہ کون سے سب جو سرپرست ہے. مؤمنین کو خدا نے امر معروف کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سرپرست قرار دیا، یہ حق دیا کہ آپ امر معروف کر سکتے ہیں نہیں حکم کر سکتے. وہی کہ دوسرا معنی محب، دونوں معنی کے ساتھ اس کی تفسیر ہوئی ہے کہ مؤمنین ایک دوسرے کے دوستدار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اسی لیے نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں. یہ امر معروف نہیں ہے منکر کے مقام قرآن میں سنت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ امر معروف کرو نہی عن منکر کرو، اگر نہیں کریں گے تو تمہارے غلط لوگ، برے لوگ، ظالم لوگ، ستمگر لوگ تمہارے گردنوں پر سوار ہو جائیں گے، پھر تمہارے اچھے لوگ جتنے چیخیں گے ان کی آواز کہیں نہیں پہنچ سکتی، نہ خدا کے پاس پہنچ سکتی نہ بشر تک پہنچ سکتی. غلط لوگ اقتدار میں آنے کے بعد اچھے لوگ معاشرے سے نکالے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور خدا بھی ان کی بات نہیں سنتا ہے. اسے کہ تم نے اپنے سے مداری انجام نہیں کی، لَتَدْعُوَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَصْرِفَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يَسْتَجَابُ لَهُ. یہ فریضہ ہے، اس میں شدت کے ساتھ مطلوب ہو چکا ہے، شدت کے ساتھ مطلوب ہو چکا ہے. اس فریضہ کا پہلا مرحلہ ہے کہ دل سے نفرت کرے، ایک آدمی واجب کو ترک کر رہا ہے دل سے پسند نہ کرے، گناہ کر رہا ہے دل سے پسند نہ کرے. یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو دوسرے کے غلط کام کو دیکھ کر یقیناً خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اپنے ایماندار ہونے کی علامت ہے. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ اپنے ناراحت ہونے کا، ناراض ہونے کا، ناپسندگی کا اظہار کرے. مولا فرماتے پیغمبر نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو ان نلقی ان نلقی احل المعاصی بوجوہ مفہرہ، پیغمبر نے ہمیں حکم دیا تھا گناہگاروں کے ساتھ ترشوری کے ساتھ ملاقات کرے، گناہگار کو دیکھ کر خوش اخلاقی کرے اور مومن کو دیکھ کر تیور بدل جائے، ایسا نہیں ہے. گناہگاروں کے ساتھ ترشوری کے ساتھ ملاقات کرے. ہاں یہ بات بند نظر رکھے، اصل قاعدہ یہ ہے کہ گناہگار کے ساتھ جب ترشوری ہو تو وہ سمجھے گا کہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، اس کو حوصلہ افزائی نہ کرنا. مول مراد ہے اسلام دین میں اخلاق ہے، اس میں ملاقات کے وقت ترشوری کے ساتھ ملاقات کرنا ہے، در حقیقت پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کے عمل سے خوش نہیں ہیں. لیکن جہاں پر اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے میں مسئلہ ہے، اس پر اچھا اثر اس وقت پڑ سکتا ہے جب آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گی، وہ میں زیادہ ضد میں آئے گا. آپ خود تنہا ہو جائیں گے، دس بے ایمان ہے ایک ایماندار ہے، آپ خود تنہا ہو جائیں گے. تو جہاں مسلحت ہے خوش اخلاقی سے پیش آنے میں وہاں پر وہ صحیح ہے، فرعون سے ملاقات کر کیا فرمایا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو تاکہ اس کی فطرت زندہ ہو جائے، خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے.
تو حالات کے مطابق لیکن قاعدے کلی یہ ہے کہ گناہ کے حوصلہ افزائی نہیں کرنا ہے اسلامی معاشرے میں.
یہ تو آپ دیکھتے ہیں امر معروف اور نہی عن منکر میں کچھ شرطیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کے لیے ضرر نہ ہو، ضرر ہو جائز ہے، ضرر ہو بھی لیکن واجب نہیں.
آپ اور نہ حسن منکر کرتے ہو، نہ اپنے کو ضرر، نہ اپنے عزیزوں کو، نہ مومنین کو، نہ اس کو جس کو آپ امر معروف کر رہے ہو اس کو بھی ضرر نہیں پہنچا رہے، اس کو شرمندہ بھی نہیں کر رہے. کچھ لوگ شرمندہ کرتے ہیں.
ایک عظیم مفسر کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا عالم کو دیکھتا تھا،
ایک آدمی اگر کوئی بھی داڑھی منوا کے آئے اس کو شرمندہ کرتا تھا. شرمندہ کرنا گناہ ہے کہ گرا ہے، داڑھی احتیاط ہے وہ عظیم
مشاہدین کے پاس، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی یہ امر معروف کے لیے کیا ہے، شہید متحرف احمد بس تو بصیرتوں کی ضرورت ہے، دین میں بصیرت، یعنی دین کو جانتا ہو، دین کے تقاضوں کو جانتا، احکام دین کو جانتا ہو، دین کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے اس کو جانتا ہو. بصیرت در دنیا دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے اثرات کو سمجھے، میں جو امر کر رہا ہوں اس کے کیا اثرات ہے، مثبت اثر ہے، منفی اثر ہے، اس کو سمجھے، تقاضوں کو سمجھے، دونوں میں بصیرت ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے عظیم جی عالم کا جملہ ہے، لا ينتشر الحق الا من حيث انتشر الضلال، جس طرح سے گمراہی پھیلتی ہے اسی طرح سے حق بھی پھیل سکتا ہے. یعنی انسان کی نفسیات ایک جیسے ہیں، معاشرے ایک جیسے ہیں، امرانیات ایک ہے، علم الاجتماع ایک ہے، فرد کی نفسیات جو دو قسم کی نفسیات، ایک معاشرے کے ایک افراد کے ایک ہے. اسی لیے اہل باطل جس انداز میں اثر انداز ہو سکتے اہل حق بھی اسی انداز میں اثر. اگر گرن بنا کر کامیاب ہوتا آپ بھی بناؤ، فلم بنا کر کامیاب ہوتا آپ بھی بناؤ، لطیفے سنا کر کامیاب ہو جاتا آپ بھی ایسا کرو. تو امر معروف نہیں ہے عزم منکر میں ایک خطر کا مسئلہ، لیکن اگر مسئلہ بہت اہم ہو، کربلا سب سے زیادہ خطرہ تھا لیکن اسلام کا بقا خطرے میں تھا. یعنی حسین کے لیے تو سب سے زیادہ خطرہ تھا، آپ اس سے بڑھ کر تصور کر سکتے ہیں، پیاس، قتل عام، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اسیری، باعزت خاندان کے اسیری شہادت سے بھی سخت ہے، اس میں شک نہیں ہے. تو اور کیا نام ہے، تو خطرہ بھی تھا لیکن اسلام نابود ہو سکتا تھا. سابق ادیان جس طرح سے نابود ہو گئے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے نا، اس کے باوجود نابود ہوا کیونکہ امامت کا انتظام نہیں تھا. اسلام محفوظ رہا امامت کی قربانیوں کی وجہ سے. تو جہاں پر مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے وہاں پر خطرہ ہو تب بھی امر معروف کرنا ہے، نہی عن منکر کرنا ہے. اور دوسرا امر نہی عن منکر کے کہتے ہیں کہ اثر پڑ سکتا ہے اس آدمی پر جس کو آپ امر معروف نہی عن منکر کرتے ہیں. اگر اثر کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اثر کرنے کے انداز مختلف ہو سکتا ہے. ارے سب ایک آدمی بتانے سے اثر نہیں کرتا ہے، دو تین چار پانچ چھ سات وہ بھی اثر نہیں کرتا، مجلس رکھے، کتاب دے دے، سی ڈی دے دے، مختلف انداز ہو سکتے ہیں اثر کرنے کے لیے. ساتھ سفر کرے، جو ابھی سکولوں میں دنیا والے بچوں کی تربیت کے لیے یہی تمام راستے اپناتے ہیں نا، اہل باطل بچوں کی تربیت کے لیے ان تمام راستوں سے کام کرتے ہیں، بروہی شکل سے سفر پر جاتے ہیں، اپنی ثقافت سکھاتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، کلپ بناتے ہیں، مختلف داستانیں بناتے ہیں، ان تمام اثر کرنے کے تمام راستوں پر چلنا ہے. کیونکہ ہدف کسی کو ڈانٹنا کسی کو شرمندہ کرنا ہدف میں بقیہ ناجائز ہے. ہدف اصلاح کرنا ہے. اصلاح کے لیے جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اسی بات پولیس ہے کہ کام کرنے کے لیے زندگی چلاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے وہ کوشش کر سکے کس طریقے سے شفا پائے گا. اس کا مقصد شفا پانا ہے. ہمارا مقصد بھی روحانی شفا پانا ہے. اس مقصد کے لیے بہترین راستے کو اپنا اگر یہ زندہ رہا ہمارے گھر میں اور معلوم نہیں بن کر ہمارے معاشرے میں. لیکن عرض کیا انسانوں کو حرمت سامنے رکھتے ہوئے اثر کرنے کے طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس وقت ہم کربلائی بن سکتے ہیں. حسین کو اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں کربلا کے عظیم قیام کا. لیکن یہ مجالس ہم معلوم نہیں ہے بن کر کے ایک مستاق ہیں. یہ ہم جو جلوس نکالتا ہے معلوم نہیں ہے بن کر کے ایک مستاق ہے. کتابیں یہ سب نہ امر معروف نہ یاد من کر کے رشتہ حسین کے امر معروف اس وقت محسوس نہ عرض کے امام قیام کے اس وقت نہ شمت پر کوئی اثر کیا نہ یزید پر نہ ابن زیاد پر. لیکن یزید کی بیوی نے جب بیوی آ گیا ابن زیاد کے ماں نے ابن زیاد سے کہا تم شہر نہیں آتے فرزند پہ رہا وہ ماں بدنام زمانہ کی اس میں اثر کیا اس وقت مسلمانوں پر اثر کیا. پھر رہتی دنیا تک اب تک اثر ہمارے جواب کٹنے کے لیے چاہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر فخر کرتے ہیں حسین کے نام پر. ایک مجاہد کہتا تھا جنگ کے دوران 15 یا 16 سال کے جواب شہید ہو گیا تھا بالکل آخری لمحات تھے. یہ کیا اس کو بچانے کے لیے اس کو لانے کے لیے کہا کہ حسین کے آخری سجدے کا واسطہ مجھے اپنی حالت پر رکھنا ہوا. اب اس درخواست کے بعد کہ تمہیں کچھ نہیں کر سکے ان کو اسی طرح سے رکھا. دوسرے جو زخمی ہو گئے تھے ان کی طرف دیکھنے لگا. پھر جب واپس گیا دیکھا سجدے کی حالت میں خدا کے درگاہ میں گیا اور معروف ہے حسین قیامت تک جن کے اندر اہلیت ہے جن کے اندر پاکیزگی ہے ان پر اثر کر رہا ہے. یہ سارے مجالس یعنی حسین شفیع ہونے کے معنی علماء یہ کرتے ہیں حسین شفیع یعنی کیا سب سے زیادہ انسانوں شفاعت یعنی دستگیری کرنا. سب سے زیادہ انسانوں کی دستگیر مجالس حسینی کرتی ہیں. سب سے زیادہ انسانوں کا ہدایت کا سر چشمہ مجالس حسینی ہے. سیرت حسینی ہے پیغام حسینی ہے. جو صدیوں میں آپ دیکھیے کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنا تو امر معروف حسینی اب تک برقرار ہے. کربلا کے ہر سپاہی سب سے بڑا امر معروف نہیں ہے ان کا کربلا شہزاد اصغر کتنا اثر ہے معاشرے میں. کل شاید شایان اہل بیت ان کے نام پر اپنے بچوں کو جمع کر رہے اور بلکہ اصحاب حسین کر کے شامل ہوا ہے آج کے بھی شامل ہوا اور جیسا اور معروف کے دروازہ ایک شہر کھولا ہے اس نے. تمام مایوس لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ آخری دم تک مایوس ہونے کا حق نہیں رکھتے. تو اس اشر سے پیغام لے کر دنیا کو مکتب اہل بیت میں منتظمین میں کربلائیوں میں حسینیوں میں علیوں میں شامل کرنا ہے. اس کے لیے جذبہ بہت ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں. اس میں کوئی شک نہیں بے مثال جذبہ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جذبہ شیعہ اہل بیت کے پاس ہے وہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. لیکن عمل میں کہ حالت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ان جذبہ اور عمل کو عقل کی قیادت میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے. جذبہ عقل کی قیادت میں آ جائے دنیا کو فتح کر سکتا ہے. آپ دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والوں نے جہاں بھی قدم رکھا ہے پاکیزگی کے ساتھ قدم رکھا. ایک زوم عراق میں جعلی تصویریں بنا کر پھیلائی ہے لیکن ایک مثال بھی ظلم کا عراق نہیں ملتا ہے.
ایران میں نہیں ملتا، لبنان میں نہیں ملتا، شام میں نہیں ملتا، لیکن دوسرے لوگ ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم، بربریت ہی بربریت، درندگی کا درندگی کرتے ہیں۔ تعجب کی چیز نہیں ہے جب ایک شاعر نے عالم اپنے شعر کہتے ہوئے اہل بیت کے شاعر نے سوچا یہ کیسے بات ہے کہ اہل بیت سب کو معاف کرتے ہیں، دشمن انہیں ظلم کرتے ہیں، تو اہل بیت کو چاہیے دشمنوں کو سب ایسے ہی پیش آ جائے۔ اپنے جذبات میں غرق تھا، صوفیہ نین آیا، عالم خواب پیغمبر سے یہی کہا، پیغمبر فرمائے جاؤ فلاں شاعر کے پاس جس کا نام عیسی بیس ہے، جانتا تھا یہ آدمی، جاؤ اس کے پاس اس سے پوچھو۔ اب کیسے ہی جا کے ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی جب پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، ظاہر ہے نہیں رہ سکے، چلا گیا اس کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آئے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ ایسی خواب میں نے دیکھی ہے، رو پڑا، کہا کہ میں نے آج رات یہ شعر کہا ہے، جب حکومت ہمارے پاس آئی آل محمد کی زبانی، تو عفو کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا ہماری عادت تھی، جب حکومت تمہارے پاس آئی تم نے خون کی ندیاں جاری کی، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق اتنا بس، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہے، برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہے، کل اناء بما فیہ ینفخ۔ یہ عربی میں سر مسل ہو گیا، یہ دیکھ، یہ آل محمد کی تربیت آپ دیکھیے، ان سالوں میں شایان علی ثابت قدم، مصیبتوں کے ساتھ اپنے ظالمی کو معاف کرنے والے ہیں اور منزل کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، دوسروں کو دیکھیے نہ منزل تک پہنچ رہے ہیں، کفار کے آلے کار بنے ہوئے ہیں اور ظلم کی تاریخ کے تمام ستمگروں کے چہرے کو نورانی بنایا ہے، ہٹلر، مغول، چنگیز، سب سے بدترین ظلم کیا ہے، یہی آل محمد کی تربیت کا نتیجہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس مکتب میں انسان بن گئے اور دوسرے مکاتب میں جانے والے جانور بن گئے، دربندر بن گئے۔ ایام عزا ہے، آج شہزادی کونین، جناب شہزادی زینب کے دو فرزند کا تذکرہ کرنا، زینب اور حسین۔ عجیب بات یہ ہے، روایت میں ہے کہ جب حضرت زینب دنیا میں آئی آنکھیں نہیں کھولی، جب حسین کے گود میں آپ کو رکھا تو آپ نے آنکھیں کھولی، نسبت سے حسین کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ جناب سیدن آئے کہ یا رسول اللہ، یہ بچی مسلسل حسین کو دیکھتی ہے، حسین نہ ہو تو پریشان ہو جاتی۔ فرمایا بیٹی ایک دن آئے گا، یہ بیٹی حسین کے ساتھ جائے گی، حسین پر قربانی پیش کرے گی، حسین کی خدمت کرے گی، حسین کے آخری لمحہ تک یہ بیٹی حسین کے ساتھ رہے گی۔ شادی کے وقت بھی یہی وعدہ کیا گیا، حضرت روایت میں ہے ایک دفعہ جب حسین پہنچے، شہزادی زینب سو رہی تھی، چھوٹی تھی، آپ کے چہرے انور پر دھوپ پڑ رہی تھی، تو حسین کھڑے ہو گئے تاکہ دھوپ نہ پڑ، ظاہر ہے جب دھوپ پڑ رہی ہو اچانک دھوپ بند ہو جائے تو سونے والے کو احساس ہوتا ہے، جاگ گئی، جاگ گئی، لیکن زینب کو ایسا موقع نہیں ملا کہ حسین سے دھوپ کو دور کرے، یازدہوں کے دن تک حسین کی لاش پر دھوپ پڑ رہی، لیکن زینب کو رونے کی اجازت نہیں ملی۔ زینب سلام اللہ علیہا اس حد تک حسین کو چاہتی ہے، آپ کو پتہ ہے پیغمبر نے خبر دی ہے، علی مرتضیٰ نے خبر دی ہے، امام حسن، ہم سب کے باوجود بھی اتنی محبت ہے حسین کے ساتھ، جب شب عاشور تلوار صاف کر رہا تھا ابو ذر کو غلام امام کے تلوار کو صاف کر رہا تھا کل کے جنگ کے لیے, اس دوران امام ایک شیر کا اس شیر نے فرمایا, اس دنیا میں دوست عزیز اقارب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اپنی بات نہیں کی لیکن حضرت زینب نے اشارہ سمجھا, بے ہوش ہو کر رش کر کے گر پڑی. بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یادگار رسول خدا ہے, یادگار علی مرتضی ہے, آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. سب پتہ ہونے کے باوجود حسین کی جملے کو برداشت نہیں کر سکی. اب ایک ایسا موقع آیا کہ زینب نے اپنے دونوں فرزندوں کو زینت کی بہترین کپڑا پہنایا, چہرے کو صاف کیا, شاید ان کی چہرہ دھوتی بھی لیکن دھونے کے لیے شاید پانی نہیں دیتا, چہرہ صاف کیا کوئی کسی جشن کے لیے بیچ رہی ہے. دونوں شہزادوں کو تیار کر کے حسین کی خدمت میں لائے, بولا میرے ہدیے کو قبول کیجیے. حسین نے تعلق فرمایا, انکار کیا, قبول نہیں کیا. فرمایا شیخ کے والد پتہ نہیں راضی ہیں یا نہیں ہے. فرمایا ان کے والد خود نے کہا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو حسین پر فدا کرنا. روایت میں ہے جب شہزادوں کی شہادت کی خبر آئی مدینے میں جعفر طیار کے بیٹا عبداللہ تک, آپ جانتے ہیں عبداللہ کی بہت بڑا مقام ہے عالم اسلام میں, اسلام کا حاتم طائی مانا جاتا ہے. خلفائے علوی شکی ہونے کے باوجود ان کی تمنا تھی کہ عبداللہ ان کا ہدیہ قبول کرے, ایسی عظیم شخصیت تھی عالم اسلام میں. اب عبداللہ کے غلام تھا, آزاد کیا تھا, رونے لگا, اپنے سر پر مارنے لگا, اپنے رخسار پر مارنے لگا, لیکن ایک نامناسب جملہ اس نے کہا, اگر یہ شہزادے حسین کے ساتھ نہ ہوتے تو شہید نہ ہوتے. عبداللہ جلال میں آ گئے, چیخنے لگے, تم کیا کہتے ہو, اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا, ان سے پہلے شہید ہو جاتا. میں نے خود ان شہزادوں سے کہا ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے حسین کی خدمت میں. شہزادی زینب کے اصرار پر حسین نے اجازت دی, دونوں شہزادے چاند کی طرح میدان کی طرف آئے. عمر صاحب کا جملہ ہے, میں بہن کی شدت کے ساتھ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے, بھائی کے لیے ایک دم بہن عمر دونوں فرزندوں کو میدان کی طرف بھیج رہی ہے. دشمن ہمیشہ زینب کی محبت سے حیران ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے شان غنیمت کے موقع پر جب شیر نے تلوار نکالی سید سجا کو شہید کرنے کے لیے, شہزادی نے اپنا آپ کو گرایا, فرمایا پہلے مجھے شہید کرنا پڑے گا, پھر سید سجا کو دربار ابن زیاد نے دی. ابن زیاد جب حکم دیا اگر حسین کے فرزند زندہ ہے تو شہید کیا جائے, پھر شہزادی گئی اپنا آپ کو گراتی ہے. دشمن حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہستی کس حد تک حسین روگا نے حسین سے محبت کر. دونوں فرزندوں کو میدان کی طرف بھیجا, ان دونوں فرزندوں میں اپنے نانا علی مرتضیٰ کی شجاعت کی یاد تازہ کرا دی. اگرچہ کم عمر تھے لیکن شجاعت ہے لڑی, شجاعت بنی ہاشم کے مالک تھے, خوب جنگ لڑی, پہلا محمد شہید ہو کر زمین پر گر پڑے, اور آئے محمد سے حرمت محمد انتظار کرتا, جلدی نہ جانا, میں بھی جلدی آ رہا ہوں تمہارے پاس. خوب جنگ لڑی, دونوں شہزادے شہید ہو گئے. حسین شہزادوں کے سرانے پہنچ جاتے ہیں. روایت میں آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا, سینے سے لگایا, ان کو کھینچتے ہوئے کی مگر کی طرف لے گئے. ہمیشہ جب کسی شہید کی لاش پہنچ جاتی تھی سب سے پہلے آنے والی شہزادی زینب تھی, حسین کو تسلیت پیش کرنا چاہتی تھی, لیکن اب زینب نہیں آ رہی ہے. دوسری سجدہ پہنچ گئی, زینب نہیں نکلی, نہ معلوم اس کی
شام کی زندہ نے بعض نقل کے مطابق شام کی زندہ نے جب یزید نے اجازت دی کہ شہدا کے شہدا کے سر لایا جائے اس وقت حوالے کیا جائے تاکہ وہ مجلس عزاد قائم کرے شام کی عورتیں دیکھتی ہیں تو پیارے پیارے شہزادے ہیں ان پر کوئی روکنے والا نہیں ہے کسی نے پوچھا کیا یہ کہ کوئی معاملہ نہیں زینب کھڑی ہو جاتی ہے شام کی عورتوں یہ میرے نور چشم ہے لیکن میں حسین کو چھوڑ کر
محمد آل محمد کے واسطہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا قابل الحاجات یا مجیب الدعوات یا کافی المهمات خدایا محمد آل محمد کے واسطہ جن کو تو نے واسطہ قرار دیا ہے جن کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہے جو تیرے مخلوقات میں سب سے افضل ہستیاں ہیں خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما خدایا ہمیں حسین کی صحیح حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما خدایا آنے والے سالوں میں بھی عزاداری حسین عزاداری اہل بیت میں بہترین طریقے سے حصے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما خدایا ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما خصوصاً شیخ زکزاکی جو ظالموں کے ہاتھوں میں اسیر ہے ہمارے پاکستان کے اسرا خصوصاً مصر سے جو نامعلوم ہے ان کے خاندانوں کو بھی پتہ نہیں ہے حکومت وقت سے بھی تقاضا ہے کہ حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی علی فرماتے ہیں کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے ہمارے وہ برادران جو نامعلوم ہیں پتہ نہیں ہے ان کو آزاد کیا جائے کم از کم ان پر اگر کوئی مقدمہ ہو تو مقدمہ چلا لیا جائے خدایا تیرے عظمت کے واسطہ ہمارے ان اسیروں کو بحق کے اسرائے کربلا جلد جل رہائی عطا فرما خدایا ہمارے شہداء ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما خدایا ہمارے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما خدایا پاکستان کو روز بے روز ترقی عطا فرما خدایا اس ملک میں رہنے والے دہشت گرد ناصبی دشمن وطن دشمن ملک دشمن انسانیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدایا انہیں نیست و نابود فرما خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما خدایا کشمیر کے مسلمانوں کے مشکل کو حل فرما ہندوستان کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما خدایا فلسطینیوں کو اسرائیل کے ہاتھ سے نجات عطا فرما خدایا عراق میں اہل بیت کے ماننے والوں کو اہل بیت کے پسند کے مطابق الہی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما خدایا ہمارے تمام بیماروں کو شفا یا عاجل و کامل عطا فرما آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین منتظمین کے مرحومین اور خصوصاً شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ